बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है इंजीर और जैतून की और तूरे सीनीन की और इस अमन वाले शहर की, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया है, फिर हमने उसको पस्त तरीन हालत की तरफ पलटा दिया है, अलावा उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल अंजाम दिए तो उनके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है। फिर तुमको रोज़े जज़ा के बारे में कौन जुटला सकता है? क्या खुदा सबसे बड़ा हाकिम और फैसला करने वाला नहीं है?
रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत है अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब करीम मंसूरी, जो सूरह वत्तीन की आयात की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। सामिन, हमारी सुबह की नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। आप हमारी लाइव नशरियात تازہ ترین خبروں اور ہمارے آرکائیو کے پروگرام سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا جائزہ اور وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمینا پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے پیش کی جائیں گی عالمی خبریں. عالمی خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں نشر ہوگا. انداز جہاں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام صبح امید. پروگرام صبح امید کے بعد نشر کیا جائے گا ہمارا روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے. اور سامعین آج کے دن کی مخصوص دعا کے ساتھ ہماری صبح کی ان نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سامعین ایک بار پھر ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ کر لیں. آپ ہماری لائیو نشریات، تازہ ترین خبریں اور آرکائی پروگرام ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے سماعت فرمائیں اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے مایاناز سائنسدان شہید محسن فخری زادے کی سائنسی خدمات اور اخلاص کی قدردانی کی ہے. ایران کے اسپیکر نے کہا کہ سامراجی طاقتوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں تعینات اسلامی جمہوری ایران کے سفیر نے پاکستان کے وزیر مواصلات سے ملاقات کی ہے. ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کے بارڈر پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں کی 26 جنوری کو ٹریکٹر پریڈ اور یوم جمہوریہ کی تقریبات کے پیش نظر دہلی میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں. اور یمن کے ایک اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ دہشت گردی کی ماں ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایران کے مایاناز سائنسدان شہید محسن فخری زادے کی سائنسی خدمات اور اخلاص کی قدردانی کی ہے. ایران کے مشہور ایٹمی اور دفاعی سائنسدان شہید محسن فخری زادے کے اہل خانہ نے رہبر انقلاب سے ملاقات کی ہے. پیر کو ہونے والی اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے شہید فخری زادے کی سائنسی خدمات، ان کے اخلاص اور علم و عمل کے میدان میں ان کی قابل فخر موجودگی کی قدردانی کرتے ہوئے فرمایا کہ عظیم مرتبہ جسے خداوند عالم نے ان کو شہادت سے عطا کیا ہے، ان کی بے نظیر زحمتوں اور خلوص کا عطیہ ہے اور اس مقام کا دنیا کے کسی بھی مقام سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ان کے اخلاص کی ایک اور نشانی یہ تھی کہ ان کی زندگی میں بہت سے لوگ اور جوان ان کو پہچانتے نہیں تھے، جس کا ان کو پلک رہا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ شہداء کی اہلیہ بھی اجر میں ان کے ساتھ شریک ہیں، اور میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کے دلوں کو صبر جمیل عطا کرے اور اللہ کی توفیقات سے شہید کی شان کی مناسب اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھیں. اس ملاقات میں ایران کے ایٹمی اور دفاعی سائنسدان کی اہلیہ اور ان کے بچوں نے بھی شہید فخری زادے کی شہادت پر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی جانب سے جاری ہونے والے تعزیتی پیغام پر شکریہ ادا کیا. ایران کے اسپیکر نے کہا کہ سامراجی طاقتوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے عالمی سامراجی طاقتوں کے غرور اور تکبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سامراجی طاقتیں قابل اعتماد اور قابل بھروسہ نہیں ہیں. پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور ٹرمپ کی استکباری سوچ اور عادت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ان سامراجی حکومتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے جو انسانیت سے آری اور جن کے اندر غرور اور تکبر پایا جاتا ہو۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کے فرمان کے مطابق امریکہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں امریکہ کے بارے میں غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے اور ہمیں اپنی اندرونی طاقت کو مضبوط اور مستحکم بنانا چاہیے۔ ایران اور آرمینیا کے وزرائے اقتصاد نے تجارتی شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے پر تاکید کی ہے۔ ایران کے وزیر اقتصاد فرہاد دجپسند نے آرمینیا کے وزیر اقتصاد واہان کروبیان سے ملاقات میں کہا ہے کہ ایران اور آرمینیا کے درمیان تجارتی حج $300 ملین ہے، تاہم دونوں ممالک میں برآمدات اور درآمدات کی گنجائشوں کو سامنے رکھ کر تجارتی لین دین کو $1 ارب تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایران کے وزیر اقتصاد نے بیرونی سرمایہ کو جذب کرنے اور باہمی تعاون میں اضافے، نیز پیٹرولیم کی صنعت میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک اور ایشیا کی مارکیٹ میں مشترکہ برانڈ کی تیاری میں سرمایہ کاری، نیز ایران زلفا تہران ریلوے ٹریک پر توجہ مرکوز کر کے دو طرفہ اقتصادی تعاون میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے آرمینیا کے وزیر اقتصاد ایران کے دورے پر ہیں۔ نسل پرستی مخالف ایک بین الاقوامی تنظیم نے صہیونیوں کے نسل پرستانہ اقدامات کے سلسلے میں فلسطینی عوام کی شکایت پر نوٹس لینے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کی ہے۔ آئی آر آئی بی نیوز کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے کہا ہے کہ فلسطینیوں نے صہیونیوں کے نسل پرستانہ اقدامات کے سلسلے میں اپنی شکایت ایک انسداد نسل پرستی کمیٹی کو ارسال کی تھی، جسے اس نے قبول کر لیا ہے۔ المالکی نے مزید کہا کہ فلسطین کو اپنی شکایت کے نتائج کا انتظار ہے اور خود ساختہ غاصب ریاست اسرائیل کو کمیٹی کی جانب سے کی گئی درخواستوں کا جواب دینا ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ انسداد نسلی امتیاز کمیٹی خود مختار اور آزاد ماہرین کی ایک بین الاقوامی کمیٹی ہے، جس کا کام نسل پرستی کے خاتمے کے لیے آمادہ کیے گئے کنونشن کے نفاذ کے حوالے سے حکومتوں کی کارکردگی پر نظر رکھنا ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر غاصب صہیونی حکومت کو کبھی تسلیم نہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ جب تک اسرائیل مقبوضہ فلسطین سے نکل نہیں جاتا، اس وقت تک پاکستان اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ اعلان ایسی حالت میں کیا ہے کہ اپوزیشن کی بعض جماعتوں کی جانب سے حکومت پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ حکومت پر یہ الزام ایسی حالت میں لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور دیگر اعلی حکام بارہا اعلان کر چکے ہیں کہ جرائم پیشہ غاصب صہیونی حکومت کو کسی حال میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے پاکستان کے عوام نے بارہا وسیع پیمانے پر مظاہرے کر کے غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت اور مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں تعینات اسلامی جمہوری ایران کے سفیر نے پاکستان کے وزیر مواصلات سے ملاقات میں نقل و حمل اور مواصلات کے شعبے میں باہمی تعاون میں اضافے پر تاکید کی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے سفیر محمد علی حسینی نے پاکستان کے وزیر مواصلات مراد سعید سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ کی اہمیت اور دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے تجارتی اور اقتصادی معاہدوں پر عمل درآمد پر زور دیا۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں، بالخصوص اقتصادی اور تجارتی میدانوں میں جاری تعاون اور اس میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس ملاقات میں ایران اور پاکستان کے درمیان کھلنے والے نئے سرحدی راستوں میں درپیش مشکلات اور اس کے حل کے لیے مشترکہ ورکنگ کمیٹی کے ذریعے مسائل کو حل کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ افغان حکومت نے جن 600 طالبان کو جیل سے رہا کیا تھا، انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغان حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال فروری کے مہینے میں طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے آمد سمجھوتے کے بعد رہا ہونے والے طالبان کے ان جنگجوؤں نے عام شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر دوبارہ حملے شروع کر دیے تھے۔ کابل حکومت نے اس سے قبل اپنے ہزاروں سیکیورٹی اہلکاروں کے عوض 5,000 سے زیادہ طالبان کو آزاد کیا تھا۔ یہ تبادلہ افغان امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کی غرض سے انجام پایا۔ طالبان امریکہ معاہدے میں طے پایا تھا کہ یہ گروہ افغانستان میں حملے اور تشدد کو روک دے گا، لیکن کوئی بھی اس معاہدے کا پابند نہیں ہے۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کے بارڈر پر دھرنے پہ بیٹھے کسانوں کی 26 جنوری کو ٹریکٹر پریڈ اور یوم جمہوریہ کی تقریب کے پیش نظر دہلی میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں۔ 26 جنوری کو کسانوں کے ٹریکٹر پریڈ میں شرکت کے لیے اتر پردیش، ہریانہ اور پنجاب سے ہزاروں کی تعداد میں ٹریکٹر دہلی کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ دہلی پولیس نے سخت مذاکرات کے بعد کسانوں کو 3 راستوں سے دہلی میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ٹریکٹر پریڈ میں کسی کو لاٹھی ڈنڈے کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی اشتعال انگیز پوسٹر اور بینرز کی اجازت دی جائے گی۔ سکم میں ہندوستانی اور چینی فوجوں کے درمیان ہوئی جھڑپ کے بارے میں ہندوستانی فوج نے بیان جاری کر کے جھڑپوں کی تصدیق کی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستانی فوج نے اپنے ایک بیان میں اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ گزشتہ ہفتے ریاسم سکم کے نکوالا بارڈر پر ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان معمولی جھڑپ ہوئی تھی۔ ہندوستانی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ چینی فوج کا ایک گشتی دستہ ہندوستانی سرحد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ یمن کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ دہشت گردی کی ماں ہے۔ یمن کے عوامی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن علی العماد کا کہنا ہے کہ امریکہ نے یمنی قوم کا قتل عام کیا ہے، لیکن ہمیشہ خود کو سیاسی ثالث کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا تحریک انصار اللہ کو امریکہ کے دہشت گردوں کی فہرست میں اس لیے شامل کیا گیا کیونکہ یہ گروہ مزاحمتی محاذ کا حصہ ہے۔ انہوں نے الاحد ویب سائٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصار اللہ پر پابندی عائد ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کی استعماری طاقتوں کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا، اور اس طرح کی پابندیاں امریکی جمہوریت کے لحاظ سے صحیح قدم ہیں۔ انہوں نے تاکید کی کہ امریکہ اپنے مخالفین پر پابندیاں عائد کرتا ہے، ان کا قتل عام کرتا ہے یا ان کے خلاف جنگ شروع کر دیتا ہے۔ تحریک انصار اللہ کے رکن علی العماد کا مزید کہنا تھا کہ تحریک انصار اللہ کے بانی حسین الحوثی نے امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کا نعرہ بلند کیا تھا۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے سحر اردو ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام انداز جہاں۔
ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عالمی یوم یمن، اور یمن میں امریکہ مخالف ملک گیر مظاہرے۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
دسیوں ہزار یمنی شہریوں نے عالمی یوم یمن کے موقع پر دارالحکومت صنعاء اور دیگر شہروں میں مظاہرے کر کے امریکہ کے جرائم کی مذمت کی ہے۔ ان مظاہروں کی کال دینے والی کمیٹی نے کہا ہے کہ آج کے مظاہروں کا عنوان ہے یمن پر امریکی جارحیت اور محاصرہ دہشت گردی ہے۔ یمن میں جنگ بندی کے مطالبے کو لے کر عالمی تحریک 25 جنوری سے شروع ہوئی ہے۔ اس تحریک کی دنیا کے مختلف ملکوں کے سیاستدانوں اور عالمی تنظیموں نے حمایت کی ہے۔ یمن سے اطلاعات ہیں کہ صنعاء اور سعدہ اور دیگر شہروں میں 10,000 افراد نے سڑکوں پر نکل کر امریکہ اور سعودی عرب کی جارحیت کی مذمت کی۔ مظاہرین نے عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کو دہشت گرد قرار دینے کے امریکی فیصلے کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ تھے جن پر امریکی حکومت کے فیصلے اور سعودی جارحیت کی مذمت میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے ایک بیان میں یمن جنگ کو درحقیقت امریکی جارحیت قرار دیا اور کہا کہ سعودی عرب نے امریکہ کے کہنے پر ہی یہ جنگ مسلط کی ہے اور یمنی عوام کی نسل کشی کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے۔ جیرمی کوربن اور برنی سینڈرز نے یہ اپیل جنگ مخالف عالمی اتحاد، جنگ بند کرو کے پلیٹ فارم سے کی ہے۔ اس مظاہرے کا مقصد امریکی صدر جو بائیڈن پر دباؤ ڈال کر جنگ یمن بند کرانے کا مطالبہ کرنا بتایا گیا ہے۔ دوسری جانب یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے اپنے ملک کے خلاف جارحیت اور محاصرے کو ایک جرم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس صورتحال کا جاری رہنا اس سے بڑا جرم ہوگا۔ سعودی عرب نے یمن پر اپنی وحشیانہ جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شمالی صوبہ سادا اور مغربی صوبہ معارب پر 13 بار ہوائی حملے کیے ہیں۔
جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو، ہمارے ساتھ لندن سے ہوں گے رابطے میں۔ لندن میں مقیم برصغیر کے ممتاز طرز نگار اور دانشور جناب علی جعفر زیدی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، مہمان جناب گلشن عباس صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
گلشن عباس صاحب، بالآخر اب عالمی سطح پر مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے، یوں تو ظاہر ہے کہ 6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، مختلف پلیٹ فارم سے، مختلف سطحوں سے یمن میں جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا جا رہا تھا، لیکن اب ایک باقاعدہ عالمی تحریک شروع ہو چکی ہے 25 جنوری یعنی آج کی تاریخ سے، اور اس میں برطانیہ میں جو لیبر پارٹی کے سربراہ ہیں جیرمی کوربن، انہوں نے بڑھ چڑھ کے آواز اٹھائی ہے، اور ایک طرح سے یہ عالمی تحریک کا اس سے نام دیا گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یمن میں جنگ بندی کے لیے عالمی تحریک شروع ہوئی ہے، اس کا آل سعود حکمرانوں پر کوئی اثر پڑے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البتہ عالمی تحریک سے پہلے، اس کی بات کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ خود مسلمانوں کو یہ کام کرنا چاہیے تھا سب سے پہلے مرحلے میں، چونکہ یہ دو مسلمان ملکوں کے درمیان یا قرآن کریم کی نگاہ میں دو مسلمان مومنین طائفوں کے درمیان جو ہے یہ جنگ ہو رہی ہے، تو خود قرآن کریم نے واضح طور پر اس کے سلسلے میں حکم جاری کیا ہے اور ہدایت دی ہے، اس کی تعلیم جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر آپ اگر سعودی عرب کو دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو بہت مقدس بنا کر عالم اسلام کے سامنے پیش کرتا ہے، اور دنیا کے جو سادہ لو انسان ہیں وہ بھی اسے، یعنی حکمرانوں کو، تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگرچہ وہاں کی جو سرزمین ہے وہ تو سارے مسلمانوں کے لیے مقدس ہے اور سبھی اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے، لیکن وہاں پر سعودی عرب میں جو ٹولہ قابض ہے، وہاں پر جو خاندان قابض ہے وہاں پر، تو اس کو بھی ایک طرح سے مقدس بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ جنگ کے حوالے سے اس نے کیا کہا ہے، تو واضح طور پر ایک حکم موجود ہے کہ اگر دو مومن طائفے آپس میں قتال کریں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، تو پھر باقی جو مسلمان ہیں دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا فرض یہ ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان اصلاح کریں، صلح کروائیں، آشتی کروائیں ان کی۔ اب یہ جنگ جو ہو رہی ہے سعودی عرب اور یمن کے بیچ میں ہو رہی ہے، تو دونوں جو ہے ظاہر ہے کہ شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں سارے مسلمانوں کا یہ فرض تھا کہ وہ، اب اتنا لمبا عرصہ ہو چکا ہے، 6 سال ہو چکے ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے کوشش کرتے مسلمان، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہر اسلامی ملک جو ہے وہ بھی اپنے مفادات کو سامنے رکھے ہوئے ہے، اور قرآن کریم جو ہے اس کی تعلیمات کو بھی نظر انداز کر رہا ہے، بالائے طاق رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ اگر دو طائفوں کے درمیان، دو مومن طائفوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، تو پھر باقی جو ہیں ان کا فرض یہ ہے کہ وہ آپس میں صلح کرائیں، اور پھر بھی اگر وہ صلح نہیں کرتے تو پھر اس کا ساتھ دیں کہ جو مظلوم واقع ہوا ہے، اور جو ظالم ہے اس کے مقابلے میں ڈٹ جائیں۔ اب یہاں پر جو صورتحال ہے اس جنگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں، تو بہرحال بات اگر لمبی نہ ہو جائے تو اس میں ظالم جو ہے وہ سعودی عرب ہے، چونکہ سعودی عرب نے جارحیت کا ارتکاب کیا ہے، اور صرف اکیلے ہی نہیں کیا ہے بلکہ دوسرے جو ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر جو ہے اس نے جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمی کمپین سے پہلے خود عالم اسلام کے درمیان اس طرح کی کمپین چلنی چاہیے تھی، اب جو ہے وہ عالمی سطح پر یہ کمپین چلی ہے، اور خود امریکہ کے جو سینیٹر ہیں، اور جن کا آپ نے بھی نام لیا کہ لیبر پارٹی کے جو سابق سربراہ رہ چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی، اور 300 عالمی تنظیموں کی طرف سے یہ کیمپین چلی ہے، تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا جو ہے، پورے انسانیت جو ہے وہ ظالموں سے نفرت کرتی ہے، مظلوموں سے محبت کرتی ہے۔ اب لیکن جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ آیا آل سعود پر کوئی اثر ہونے والا ہے یا کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انحصار جو ہے مختلف عوامل پر ہے، ایک خود امریکہ کی پالیسیوں پر ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی پالیسی کیا ہوتی ہے۔ اب امریکہ میں ایک صدر چلا گیا ہے کہ جو ٹرمپ تھا اور آل سعود کا حامی تھا، بہت بڑا حامی تھا، لیکن ان کی جگہ پر اب دوسرا جو بائیڈن آیا ہے، تو انہوں نے اگرچہ اس طرح کے اشارے دیے ہیں کہ وہ آل سعود کے خلاف اقدام کریں گے, خاص طور پر جمال خاشقجی کے قتل کے حوالے سے. اب وہ کہاں تک ان وعدوں پر عمل کرتے ہیں, کہاں تک نہیں کرتے ہیں. اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو امریکہ میں اسلحہ ساز کمپنیاں جو ہیں, جن کا امریکہ میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے, آیا وہ آل سعود کو اس بات کی اجازت دیں گی کہ یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ان کا اتنے ڈالر اور اسلحہ جو ان کا فروخت ہو رہا ہے اور اتنے ڈالر اربوں ڈالر جو وہ کما رہے ہیں, تو کیا وہ آل سعود کو اس بات کی اجازت دیں گی وہ کمپنیاں کہ یہ جنگ کو ختم کرے؟
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں اس وقت لندن جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. لندن میں مقیم برے صغیر کے ممتاز تجزیہ نگار اور دانشور جناب علی جعفر زیدی صاحب, السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم.
یمن کی جنگ ظاہر ہے کہ 2015 میں شروع ہوئی, اب 6 سال تقریباً ہونے والے ہیں, مارچ میں ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں مہمان جو بیٹھے تھے ان کو کہنا تھا کہ پہلے ہی سے مسلمانوں کو, مسلم ممالک کو اس مسئلے میں آنا چاہیے تھا اور مسائل کو اور بحران کو حل کرانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. لیکن اب آج 25 جنوری سے ایک عالمی کمپین کا آغاز ہوا ہے یمن میں جنگ کے خاتمے کے تعلق سے, آپ اس کمپین سے کتنے پر امید ہیں؟
جی جو احتجاج اور ریئیکشن آیا ہے وہ تو بہت اچھا ہے, لیکن یہ توقع کرنا کہ اسلامی دنیا میں مسلم امہ نام کی کوئی چیز موجود ہے, یہ سب ایک امکانہ سی بات ہے. جہاں پر جنگیں مسلط ہوتی رہیں مسلمان ملک خاموش بیٹھے رہے, سعودی عرب جیسا ظالم ملک پورے مڈل ایسٹ میں امریکہ کی نمائندگی کر رہا ہے, اور اسی طرح ظالم اور مظلوم کے درمیان جو جد و جہد کب سے شروع ہوئی ہے, اگر واقع کربلا کو بھی دیکھیں تو سینکڑوں ہزاروں وہ تھے, حاجی بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے, وہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ توقع کرنا کہ مسلم امہ میں سے یا مسلمانوں میں سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا وہ تو ایک بالکل ہی فیلسی ہے. اس کی طرف تو ڈسکشن یا سوچنے کی بات میں سمجھتا ہوں بیکار بات ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دنیا میں اس وقت جو بائیڈن کے آنے کے بعد جو تبدیلیاں متوقع ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تبدیلی متوقع ہے کہ حوثی کی جو سینکشن لگائی گئی ہے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا گیا ہے, تو جو بائیڈن اس کو ریورس کریں گے, اور لگتا ہے کہ ریورس کریں گے کیونکہ دنیا کا بھی بہت پریشر ہے. اور یہ ٹرمپ جاتے جاتے 20 تاریخ کو یہ حلف پہ انہوں نے حلف اٹھانا تھا, 19 کو یہ فیصلہ کر دیں اس طرح کے امکانہ فیصلے, اس لیے کہ ایک تو سعودی عرب, اسرائیل اور یو اے ای وغیرہ کو انہوں نے خوش کرنا تھا, دوسرا جو بائیڈن کے لیے بھی مسائل پیدا کرنے تھے. اب جو بائیڈن کے لیے اندرونی طور پہ بھی بہت مسئلے ہیں, باہر بھی بیرونی حوالے سے بھی مسئلے ہیں, لیکن یہ امیجیٹ ایشوز ایسے ہیں جو انہوں نے ریزالو کرنے ہیں. اور اس میں بہت بڑا
علی جعفر صاحب جو احمقانہ اقدامات کیے, ظاہر ہے کہ انصار اللہ جو کہ عوامی انقلابی تحریک ہے اس کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کیا ٹرمپ انتظامیہ نے, اقوام متحدہ نے بھی اس پر برہمی کا اظہار کیا. ظاہر ہے کہ یمن کا مسئلہ اسی صورت میں حل ہوگا کہ جب اہم ترین فریق یعنی انصار اللہ جو عوامی تحریک ہے اس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. جب اسی پر انہوں نے پابندی عائد کر دی, اسی کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا, تو پھر مذاکرات کیسے ہوں گے, مسائل کیسے حل ہوں گے؟
یہ یقیناً وہ جو پیس پروسیس ہے وہ تو نہیں ہو پائے گا, رک جائے گا. اور اس کے علاوہ جو بہت بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ جو ایڈ ہے اور وہاں لاکھوں انسان, بچے, بوڑھے, خواتین مر رہے ہیں, ان تک وہ مدد نہیں پہنچ پائے گی. اور یہ ایک بہت بڑا قحط ہوگا جو یونائیٹڈ نیشن کی ابھی رپورٹ چند دن پہلے ان کے بیان بھی آئے ہیں کہ دنیا کا شاید اس پچھلی چند دہائیوں میں یہ سب سے بڑا تحت ہوگا اگر یہ سینکشنز لگی رہیں.
بہت شکریہ آپ کا, ہمارا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. ناظرین آپ نے ہمارے موجود مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, لندن میں زہری صاحب سے اور یہاں اپنے اسٹوڈیو میں جناب گلشن عباس صاحب سے. ہم اجازت چاہتے ہیں اور آپ ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ساتھ دیا. بہرحال یمن کے عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پائیداری اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے, اور 6 سال جو یہ مقابلہ ہوا ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ ہدف اور مقصد اگر اعلیٰ ہو تو بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب صدا سے پہلے, بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, جب گناہ زیادہ اور علل اعلان انجام دیا جائے تو برکتیں اٹھ جائیں گی. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، توبہ نسو یعنی انسان شرمندگی کے ساتھ استغفار کرے اور گناہوں کے ترک کرنے پر مستحکم ارادہ کر لے، اس طرح کہ اس کے اندر پیدا ہونے والا انقلاب اعضاء و جوارے کو دوبارہ گناہ کرنے سے روکے رکھے۔ کسی بھی ماں نے اپنے بیٹے کو گناہگار پیدا نہیں کیا ہے، رحم مادر سے کوئی بچہ بھی عاصی اور خطا کار پیدا نہیں ہوتا۔ جب بچہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو علم و دانش اور فکر و نظر سے خالی ہوتا ہے اور اپنے اطراف میں ہونے والے واقعات سے بالکل بے خبر رہتا ہے۔ جس وقت بچہ اس دنیا کی فضا میں آتا ہے تو رونے اور ماں کا دودھ پینے کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا، بلکہ شروع شروع میں اس سے بھی غافل ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں احساسات، خواہشیں اور شہوتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اپنے کاروان زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے گھر والوں اور پھر باہر والوں سے سیکھتا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی زندگی کے دوران اس کے بدن میں مختلف بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس کی فکر و روح، نفس اور قلب خطاؤں میں گھر جاتا ہے۔ اسی طرح عمل و اخلاق کے میدان میں گناہوں کا مرتکب ہونے لگتا ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ گناہ بدن پر طاری ہونے والی ایک بیماری کی طرح عارضی چیز ہے، ذاتی نہیں۔ انسان کے بدن کی بیماری طبیب کے تجویز کیے ہوئے نسخے پر عمل کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح اس کی باطنی بیماری یعنی فکر و روح اور نفس کی بیماری کا علاج بھی خداوند مہربان کے احکام پر عمل کرنے سے کیا جا سکتا ہے۔ گناہگار جب خود کو پہچان لیتا ہے اور اپنے خالق کے بیان کردہ حلال و حرام کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، یقیناً اس روحانی طبیب کے نسخے پر عمل کرتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور خداوند مہربان کی ذات سے امید رکھتا ہے کہ وہ اس کو گناہوں کے دلدل سے باہر نکال دے گا اور پھر وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے شکم مادر سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ گناہگار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں توبہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ جو شخص گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے بے شک وہ توبہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ جی ہاں، انسان کھانے پینے، آنے جانے، کہنے سننے، شادی کرنے، کاروبار میں مشغول ہونے، ورزش کرنے، زندگی گزارنے اور زور آزمائی کے مظاہرے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ اپنی خاص بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کے کہنے پر بعض چیزوں سے پرہیز بھی کر سکتا ہے اور بیماری کے بڑھنے کے خوف سے جس طرح کچھ چیزیں نہیں کھاتا، اسی طرح جن گناہوں میں ملوث ہے ان سے بھی تو پرہیز کر سکتا ہے اور جن نافرمانیوں میں مبتلا ہے اس سے بھی تو رک سکتا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ کی قدرت نہ رکھنے کا عذر و بہانہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر گناہگار توبہ کی قدرت نہ رکھتا ہوتا تو خداوند عالم کبھی بھی توبہ کی دعوت نہ دیتا۔ گناہگار کو اس حقیقت پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہر موقع و محل پر ترک گناہ پر قادر ہے اور قرآنی نقطہ نظر سے خداوند عالم کی ذات گرامی بھی غفور و رحیم ہے۔ وہ انسان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور انسان کے تمام گناہوں کو اپنی رحمت و مغفرت کی بنا پر بخش دیتا ہے، اگرچہ تمام ریگزاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے سیاہ نامۂ اعمال کو اپنی مغفرت کی سفیدی سے مٹا دیتا ہے۔ گناہگار کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اگر ترک گناہ اور اپنے ظاہر و باطن کی پاکیزگی کے لیے قدم نہ اٹھائے اور گناہ و معصیت میں اضافہ کرتا رہے تو پھر خداوند عالم بھی اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور سخت سے سخت عقوبت اس کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں خود کو اس طرح پہچنوایا ہے، وہ گناہوں کا بخشنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا اور شدید عذاب کرنے والا ہے۔ امام معصوم علیہ السلام دعائے افتتاح میں خداوند عالم کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تو رحمت و بخشش کے مقام میں سب سے زیادہ مہربان ہے اور عذاب و عقاب کے مقام میں شدید ترین عذاب کرنے والا ہے۔ اسی طرح خداوند عالم نے قرآن کریم میں گناہگاروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے پیغمبر، آپ پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، رحمت خدا سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، اور وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لہذا ایک طرف خداوند عالم کا مہربان و غفور ہونا، اور دوسری طرف سے گناہگار انسان کا گناہوں کے ترک کرنے پر قادر ہونا، اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات کا گناہگار انسان کو خدا کی رحمت و مغفرت کی بشارت دینا، ان تمام باتوں کے باوجود ایک گناہگار کو اپنے گناہوں کے ترک کرنے میں کوئی عذر و بہانہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے گناہگار کے لیے توبہ کرنا عقلی اور اخلاقی لحاظ سے واجب فوری ہے۔ اگر گناہگار توبہ کے لیے قدم نہ بڑھائے، اپنے گزشتہ گناہوں کی تلافی نہ کرے، اور اپنے ظاہر و باطن کو گناہ سے پاک نہ کرے، تو عقل و شرع، وجدان اور حکمت کی نظر میں اس دنیا میں بھی محکوم و مذموم ہے، اور آخرت میں بھی خداوند عالم کے نزدیک مستحق کے عذاب ہے۔ اور ایسا شخص روز قیامت حسرت و یاس اور ندامت و پشیمانی کے ساتھ فریاد کرے گا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم شارق علی دہلوی صاحب شارجہ دبئی سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام سن کر مجھے بہت معلومات فراہم ہوتی ہے۔ ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی میرے لیے مدرسے کی طرح ہیں، کیونکہ میں نے ان دونوں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھ رہا ہوں۔ جس جگہ میں سروس کرتا ہوں وہاں پر ایسا کوئی دینی ادارہ نہیں ہے جس سے معلومات حاصل کی جائے، اس لیے یہ ہمارے لیے بہترین رہنما ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کے تمام ممبران کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ایران کو ہمیشہ ایسے ہی عزت نصیب ہوتی رہے، آمین۔ اور سامعین، محترم شارق علی دہلوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
انس بن ملک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ غربا نے ایک شخص کو اپنا قاصد بنا کر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں غربا کا قاصد اور ترجمان بن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، تم اس گروہ کے نمائندے بن کر آئے ہو جنہیں میں دوست رکھتا ہوں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، غربا کہتے ہیں کہ دولت مند تمام نیکیاں سمیٹ کر لے گئے ہیں، کیونکہ وہ صاحب استطاعت ہیں، لہٰذا وہ حج پر جاتے ہیں، ہمیں استطاعت نہیں ہے، اس لیے ہم حج کے ثواب سے محروم ہیں۔ ان کے پاس دولت ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت تیار کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم توشہ آخرت تیار کرنے سے محروم ہیں۔ آپ نے فرمایا، غربا کو جا کر میرا یہ پیغام سناؤ کہ جو غریب صبر سے اپنی زندگی بسر کرے، اللہ اسے تین امتیاز عطا فرمائے گا جو عمرہ کو نصیب نہ ہوگا۔ پہلے یہ کہ جنت میں خداوند عالم نے بلندی پر ایسے مکان تیار کیے ہیں جنہیں اہل جنت ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ جنت کے ان بالا خانوں میں یا تو غریب نبی جائیں گے، یا غریب شہدا، یا غریب مومن ان میں داخل ہوں گے۔ دوسرے، دولت مندوں سے آدھا دن پہلے غریب جنت میں جائیں گے، اور آدھا دن بھی 500 سال کے برابر ہوگا۔ اور تیسرے، جب کوئی دولت مند سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہے، اور غریب بھی یہی تسبیح پڑھے، تو دولت مند کو غریب جتنا ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک وہ ہر تسبیح کے ساتھ 10,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ اسی طرح سے باقی اعمال پر بھی اللہ تعالی غربا کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ قاصد نے غربا کے پاس جا کر آپ کی گفتگو سنائی تو انہوں نے کہا، ہم راضی ہیں۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 7 بہمن 12 جمادی الثانی اور 26 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 12 جمادی الثانی سن 643 ہجری قمری کو 7ویں صدی ہجری قمری کے مشہور مفسر و ماہر لسانیات، فقیہ اور عالم دین ابو الحسن علی بن عبد الصمد شافعی نے وفات پائی۔ وہ مصر کے ایک علاقے سخا میں پیدا ہوئے، اسی لیے سخاوی کے نام سے مشہور تھے۔ وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے شام چلے گئے اور دمشق میں قیام پذیر ہوئے۔ انہوں نے حدیث، اصول دین اور تجوید میں متعدد کتابیں تحریر کی ہیں۔ چھبیس جنوری سن 1978 عیسوی کو امریکہ اور صہیونی حکومت کی سازش سے مصر کے اس وقت کے صدر انور سادات اور صہیونی وزیر اعظم مناخم بیگن کے درمیان ذلت آمیز کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے پر اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کی روح سے طے ہوا کہ صہیونی حکومت 3 مرحلوں میں جزیرہ نما سینا کی سرزمین مصر کو لوٹا دے گی، اور اس کے عوض مصر صہیونی حکومت کو تسلیم کر لے گا۔ 26 جنوری 1978 کو واشنگٹن میں امن کے حتمی معاہدے پر دستخط ہوئے، اور صہیونی حکومت نے 1982 میں صحرائے سینا مصر کے حوالے کر دیا، لیکن تابا علاقے پر بدستور اختلافات باقی رہے اور بالآخر 1988 میں یہ علاقہ بھی مصر کو لوٹا دیا گیا۔ چھبیس جنوری سن 1950 عیسوی کو ہندوستان میں جمہوری نظام نافذ ہوا، اسی لیے ہر سال ہندوستان میں اس دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے 15 اگست سن 1947 کو ہندوستان نے برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کی تھی۔ ہندوستان میں مرکزی سربراہ حکومت وزیر اعظم ہوتا ہے، جبکہ صدر کی حیثیت آئینی ہے اور وہ پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں کے ذریعے منتخب ہوتا ہے۔ انتظامی تقسیم کے اعتبار سے ہندوستان متعدد ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں منقسم ہے۔ طرز حکومت وفاقی ہے، جبکہ ریاستوں میں بھی ریاستی حکومتیں قائم ہوتی ہیں اور ہر ریاست میں گورنر، وزیر اعلی، صوبائی اسمبلی اور کابینہ تشکیل پاتی ہے۔ ہندوستان کا نظام حکومت سیکولر ہے، ملک کی اکثریت ہندو ہے، جبکہ مسلمان سب سے بڑی اقلیت میں ہیں۔ دیگر اقلیتوں میں سکھ، عیسائی، بودھ اور دیگر مذاہب کے ماننے والے شامل ہیں۔ سات بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے آخری وزیر اعظم شاپور بختیار کی حکومت کی طرف سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران واپسی پر پابندی لگائے جانے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے علماء کی ایک بڑی تعداد نے تہران یونیورسٹی کی مسجد کے صحن میں دھرنا دیا، اور اپنے دھرنے کو ختم کرنے کی شرط امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران واپسی قرار دیا۔ یہ دھرنا انقلاب اسلامی کے حق میں فیصلہ کن اقدامات میں شمار ہوتا ہے۔ بختیار حکومت ایک طرف امریکہ کے اشاروں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران واپسی کو روکنا چاہتی تھی، اور دوسری طرف جھوٹے وعدوں اور ہتھ کنڈوں کے ذریعے عوام کے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتی تھی۔ علماء کے دھرنے کی وجہ سے، جس میں ایران کی جانی پہچانی مجاہد شخصیتیں جیسے شہید بہشتی اور شہید مطہری بھی شامل تھے، انقلابی مجاہدین کے اکٹھا ہونے اور ان کی ہدایت اور رہبری کا ایک مرکز وجود میں آ گیا۔ اس دھرنے کی وجہ سے بختیار حکومت کی تمام سازشیں نقش برآب ہو کر رہ گئیں، جن کے تحت حکومت ایرانی عوام کے اسلامی انقلاب کو ناکام بنانا چاہتی تھی۔ سات دے سن 1358 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں ناخواندگی کے خاتمے کے لیے خواندگی کی تحریک کا ادارہ قائم کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس حکم میں ایران کے تمام عوام سے کہا گیا تھا کہ وہ اس عوامی تحریک میں شرکت کریں اور ان پڑھ افراد کو خواندہ بنانے کی کوشش کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر خواندگی کی تحریک کا ادارہ قائم کیا گیا اور آج اس کے بہترین نتائج دنیا کے سامنے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کے ناخواندہ ممالک کی فہرست سے نکل کر خواندہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ چھبیس جنوری سن 2003 عیسوی کو معروف جرمن مستشرق، اسلام شناس اور ایران شناس خاتون این میری شمل کا انتقال ہوا۔ وہ 7 اپریل سن 1922 کو جرمنی کے شہر ایرفرٹ میں پیدا ہوئی تھیں۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں طالب علمی کے دور سے ہی مشرقی تہذیب و تمدن سے آشنائی کے بعد اسلام کے بارے میں تحقیق کی اور عربی، ترکی، فارسی اور دیگر مشرقی زبانیں سیکھیں۔ نیز 19 سال کی عمر میں برلن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ انقرہ یونیورسٹی میں تاریخ مذاہب کی تدریس کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ انہوں نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی لمبے عرصے تک تدریس کی۔ این میری شمل نے اسلام، اسلامی عرفان اور حافظ شیرازی کے بارے میں 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان زیادہ قربت کی بھی کوششیں کیں اور ایران سمیت بہت سے مشرقی ممالک کا دورہ کیا۔ عمر کے آخری ایام میں ان کو اسلامی جمہوریہ ایران کی الزہرا یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اور آج کے دن کی دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.